بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم اس پروگرام میں مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو رفیع صاحب، آج جو موضوع ہم زیر بحث لائیں گے وہ خدا کا ایک ایسا تصور ہے جس کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ خدا جہنم میں انسان کو ڈالے گا اور اس کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، پھر دوبارہ آئے گی، پھر اس کو صحیح کرے گا۔ تو ایک خوفناک سا تصور ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر اس کی عذاب دینے کی صفت، اس کی انتقام لینے کی صفت یہ حاوی ہے۔ تو یہ کیا تصور کچھ درست ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسے اپنے سوال کیے نا، یہ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید نے پوری باتیں خدا کے تصور کے حوالے سے بتائی ہیں ان میں سے کچھ ٹکڑے ہیں کہ جن کو اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے حوالے سے قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی ہے، اتق اللہ کے الفاظ ہیں، بتقو ہو، اس سے ڈرو، اور یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے بچ کے رہنے کو کہتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو جن میں خدا اپنے جو عذاب جہنمیوں کو ہونا ہے ان کو پیش کرتا ہے، تو وہ بڑا سخت ایسا اسلوب ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ کپ کپا اٹھتا ہے کہ یہ کیا، یعنی کہ معاملہ ہے، کیا اسلوب ہے۔ لیکن پوری بات کو اگر دیکھا جائے کہ بات ہے کیا، کس بنیاد پر ایسا ہے، اور خدا کا مجموعی تصور کیا ہے، تو پھر بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ میں اس میں آپ کے سامنے نا وہ آیت رکھتا ہوں، مطلب ان مختلف آیتوں میں سے ایک آیت۔ یہ آیت جو ہے سورہ حق کی آیت ہے، بلکہ یہ اس کی 5 آیتیں ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوہ فغلوہ۔ جہنمیوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے نا، تو بعض جہنمیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ پکڑو ان کو، فغلوہ، تو ان کو توک پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعاً فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو۔ یہ جہنمی مثلا جیسے کسی ایک جہنمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تو متعدد ہوں گے ظاہر ہے، کہ جو اس جرم کو کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ اسلوب کا معاملہ ہوتا ہے کہ واحد اسلوب، لیکن اس کے پیچھے بعض وقت متعدد افراد ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یعنی اس کا جرم بتایا گیا کہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو 70 آس لمبی زنجیر میں پرو دینا ہے اس کو، اور یہ جو جہنم میں جھونکنا ہے اور گلے میں توگ ڈالنا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے انہو لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض ولا طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں تھا کسی کو، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہے، یعنی کوئی بھی دوست نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، جس فضا میں یہ کھڑا ہے تنے تنہا اور اپنے جرائم کو بھگت رہا ہے۔ یہ آیت اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جن میں اس کا ذکر ہے، اور خدا کے غضب، خدا کا جو غصہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے یعنی کہ مجرموں پر۔ تو ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مجرموں سے بات ہو رہی ہے، تو مجرم کے بارے میں خوشگوار ذہن کون رکھے گا؟ جس کو جرم سے الفت ہوگی، جو جرم کو پسند کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے دو چور یا دو ڈاکو یا دو قاتل تو ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی جج ہے تو جج ناپسند کرے گا، قانون ہے تو قانون ناپسند کرے گا، مظلوم ہے تو مظلوم ناپسند کرے گا، جن کی زندگیوں میں برا اثر پڑ رہا ہے۔ جیسے یہ ہے نا کہ یہ اس میں دوسرا جرم جو بتایا گیا کہ یہ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، تو اس کا مطلب اس کی سنگ دلی، یہ کھانا کھلا سکتا ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہے، اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے، بھوکوں مر رہے ہیں۔
یعنی کہ ایک وہ ایمان نہ لانا اللہ کے حق پر ڈاکہ، اور دوسرا عوام کے لوگوں پر ڈاکہ۔
اس پہ بات کرتا ہوں میں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ میں دوسرے جرم جو ہے نا اس کو پہلے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ آ جاتا ہے آسانی سے کہ ہاں بھائی یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ اس ان مطلب ہے انسانوں کا جو بھی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہ رہی ہے, اس میں دولت کی تقسیم کا یہ معاملہ ہے, کسی بھی وجہ سے ایسی ہو, کسی کے پاس زیادہ, کسی کے پاس کم, کسی کو میسر ہی نہیں ہے, وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بھی محتاج ہے دوسروں کا, تو اس صورت میں انسانیت اگر ذرا بھی پائی جاتی ہے تو خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن یہ شخص سنگ دل تھا, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو کوئی سزا ملنی چاہیے. کتنا سنگ دل تھا اتنی سزا ملنی چاہیے, یعنی کہ یہ نہیں کہ حد سے زیادہ ہو یا حد سے کم ہو, جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. اچھا, اس سے پہلے جو کہا گیا انہ کانا لا یومن باللہ العظیم, اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اگر تو یوں لیے جائے نا کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے, اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کو ماننا نہ ماننا, اس طرح کی بات اگر ہے کہ بھئی آسمان سات ہیں کہ آٹھ ہیں, آٹھ ہیں تو آٹھ ہو گئے, سات ہیں تو سات ہو گئے. کوئی چیز فلاں سیارہ موجود ہے بھی میری تحقیق کے مطابق ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, تو اب اس سے کوئی فرق پڑنا چاہیے؟ نہیں, تو علمی فرق ہے کہ آپ کی ریسرچ کچھ اور کہہ رہی ہے, میری تحقیق کچھ اور کہہ رہی ہے, اور اس طرح کی بہت سی معلومات ہیں. کیا خدا کو ماننا نہ ماننا کسی شے کو یا کسی ایک وجود کو ماننا نہ ماننا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ جس خدا کا ذکر ہے, لا یومن باللہ العظیم, اللہ عظیم کا ذکر ہے, تو یہ کون ہے اللہ عظیم؟ یہ اللہ عظیم خالق ہے اس شخص کا یہ جو نہیں مان رہا, یا ان لوگوں کا جو نہیں مانتے, اور ان کا بھی جو مانتے, ان کا خالق ہے اور ان کا رازق ہے, رب ہے ان کا, ان کو رزق دے رہا ہے, ان کی روٹی اور پانی جو انہیں روزانہ ضرورت ہوتی ہے اس کو مہیا کرنے والا وہ ہے. اس زمین میں پانی اس نے پیدا کیا ہے, اس زمین میں رزق فراہمی کا سلسلہ اس خدا نے چلایا ہے. پھر اس سے زیادہ اہم چیز یہ جو سانس لے رہے ہیں جس فضا میں, جس ہوا میں, اس میں صحت مندانہ فضا بنانا, صحت افزا فضا بنانا, اس کو یہ اسی نے بنائی ہے. انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے, مثال کے طور پر جیسے کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے, تو آکسیجن کو کا ایک معیار یا ایک جتنی چاہیے انسان کو اسی نے قائم رکھی ہوئی ہے, اس کی نسبت تناسب ہوا میں جو بھی ہوتی ہے وہ اسی نے قائم رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہماری سانسیں اس کے ہاتھ میں, ہماری پیاس کا حل پانی اس کے ہاتھ میں, ہماری بھوک کا حل یعنی روٹی اس کے ہاتھ میں, وہی پیدا کرتا ہے. وہ پیدا کرنا بند کر دیں, جیسے قحط سالی سے بھی تو انسان کو تجربہ ہوتا ہے, تو اگر وہ ساری دنیا میں قحط سالی برپا کر دے, ایسا ممکن نہ ہو کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے اپنی روزی روٹی کو حاصل کر سکے, تو انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ خدا جو ہے, یہ جس نے پھر انہیں یہ زندگی دی, نعمتیں دیں, پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ روزی روٹی کا بندوبست کیا, انہیں شعور دیا, اخلاق دیا, اچھائی اور برائی سجھائی کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے, اختیار و ارادہ کی دولت دی کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو ایک دائرے کے اندر, اور ایک موقع دیا. انسان اس سے لطف اٹھاتا ہے, اور مطلب ہے زندگی کے جو مختلف نعمتیں ہیں ان سے انسان کا حظ اٹھانا, کوئی ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت جیسا کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو وہ کوئی چیز کھا پی رہا ہے, تو نہیں, اس کا حظ بہت بلندی پر ہوتا ہے, یعنی جسے ہم بعض اوقات ہائر پلیئرز آف لائف کہتے ہیں, وہ بھی اس کو میسر ہوتی ہیں, اور روٹین کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ جو انسان کو میسر ہے, یہ اس مالک کا دیا ہوا ہے, اس مالک کا دیا ہوا ہے. اور اگر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے, معلوم نہیں کوئی مجھے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, بھر میں کھا رہا ہوں پر مجھے فائدہ ہو رہا ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے, میں اس کے بغیر ایک لمحہ جی نہیں سکتا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, میں نہیں سوچتا ان چیزوں پر. تو یہ تو عقلی طور پر اس پر بہت بڑا حرف آتا ہے, کیونکہ وہ تبدیلیاں بھی دیکھتا ہے کہ یہ ختم بھی ہو جاتی ہیں, یہ چیزیں فراوانی بھی ہوتی ہے, ان کا قحط بھی ہوتا ہے, یہ چیزیں دیکھتا ہے. تو اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو سوچے گا ہی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے خالی ہے, حالانکہ وہ عقل بنایا گیا, وہ چیزوں ایک ایک چیز کا سوچتا ہے. بھی میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا اور آپ نے مجھ سے منہ موڑا, آپس میں تو وہ یوں بات کرتا ہے, میں نے آپ سے اچھا سلوک کیا. اگر وہ ماں باپ ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں پر یہی تو احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے اور تم ہم اگنور کر رہے ہو, یا کوئی دوست احباب ہیں, پارٹنر ہیں, کچھ اور ہیں, تو جو بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, انسان اس کے حوالے سے کہتے ہیں مجھے اس مقام پر رکھو جو میرا رویہ اور میرے اخلاق تمہارے ساتھ میرا مقام بناتے ہیں اس پر مجھے رکھو. اگر تم نہیں رکھو گے تو میں تم سے ناراض ہوں. انسان جب اپنے مالک کے بارے میں ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب عقل اور علم سے وہ گویا کہ خالی ہے. انسان ہوتے ہوئے جانور کی سطح پر ہے, اور اگر اس کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی شکر گزاری کا جذبہ بھی نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ مجھے زندگی ملی, میں زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, میں زندہ وجود ہونے پر خوش ہوں, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ اصل میں تو ہوتا ہے, خوش تو وہ ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی مجھ پر احسان ہے, اس کی کوئی میرے ساتھ نیکی ہے, اور اسی طرح جو مجھے اور صلاحیتیں دی ہیں تو میں کوئی اخلاقی اعتبار سے اس کے طرف نہیں پاتا کہ اس کا اخلاقی حق بنتے ہیں میرے اوپر. تو اس کا مطلب اخلاقی طور پہ بھی مردہ ہے. اخلاقی طور پہ مردہ ہونا جو ہے یہ جرم ہوتا ہے, جیسے کہ یہ اخلاقی طور پہ مردہ ہی تھا نا کہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ مردہ ہونا بہت بری بات ہوتی ہے, بہت ہی ظلم ہے. میرے جیسا انسان میرے سامنے مر رہا ہو اور میں کہوں کہ مجھے کیا مرتا مر جائے, حالانکہ اگر پوچھا جائے کہ اس کی جگہ تم بھی تو ہو سکتے تھے, پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, پھر آپ لوگوں کو میرا فکر کرنا چاہیے تھا. میں آپ ہی جیسا انسان ہوں, آپ ہی کا بھائی بند ہوں, آپ ہی کی سوسائٹی میں رہنے والا ہوں, آپ کو سینکڑوں دفعہ میں نے مدد کی ہوگی, تو ادھر اپنا حق کتنا جتایا. تو اخلاقی طور پر یہ مردہ ہے, تو اس قابل صدا بنتا ہے. جب وہ اپنے مالک اور خالق اور رب کے حوالے سے جس کے ہاتھ میں زندگی ہے اس کے بارے میں علمی اور عقلی طور پر بے حس, میں نہیں جاننا چاہتا کوئی ہے یا نہیں, بر میں کھا رہا ہوں, یہ سراسر حیوانی بات ہے. حیوان کو چارہ کون ڈال گیا ہے وہ اس کا تردد نہیں کرتا کہ آج ملازم نے چارہ ڈالا ہے یا مالک نے خوب ڈالا ہے, وہ اس چیز کو سوچنے سے قاصر ہے. انسان بھی اگر اسی طرح سوچتا ہے کہ بس میرے سامنے ہے میں نے کھانا ہے یہ میری ضرورت ہے, تو اس کا مطلب اپنی ذات سے وہ کم تر پر جیتا ہے. یہ اسے اس کا حق نہیں ہے, اس کا حق نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح سے یہ بات سنگین غلط ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ نے ایک ذی شعور آدمی سے کہا کہ یار میں زخمی ہوں, مجھے تھوڑی سی مدد کر کے یہاں سے لے جاؤ, ہاسپٹل لے جاؤ یا کسی جگہ لے جاؤ, یہ آپ نے کہا اور اس نے فرض کیجیے آپ کو اگنور کیا, آپ کی بات نہیں مانی, تو یہ ایک اور معاملہ ہوگا. آپ نے ایک پاگل سے کہہ دیا کہ یار میں زخمی ہوں مجھے ہاسپٹل لے جاؤ, اس نے آپ کی بات اگنور کر دی. آپ نے ایک بچے سے کہا, چاہے 5 سالہ بچے سے, کہ میں زخمی ہوں مجھے ہاسپٹل لے جاؤ, جس کو ہاسپٹل کے میننگ بھی نہیں آتے, لے جانا کیا ہے, کیسے لے جاؤں, کیسے نہیں, بالکل پتہ نہیں, آپ نے اس سے تقاضا کیا, تقاضا غلط کر دیا. اگر وہ رویہ جو ذی شعور آدمی تھا, جو عقل بالغ تھا, جس کے پاس گاڑی تھی جو لے جا سکتا تھا, اس نے بچے والا رویہ اختیار کیا یا پاگل والا رویہ اختیار کیا, تو یہ مجرم ہے. بچہ تو بچے والا رویہ اختیار کرے گا, حیوان حیوان والا رویہ اختیار کرے گا, لیکن انسان حیوان والا رویہ اختیار کرے یہ اس کو حق حاصل نہیں, اس سے وہ سری مجرم ہوگا. اب یہ معاملہ ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ دنیا میں نے تخلیق کی, تم میری مخلوق ہو, تمہارے بارے میں میرے کچھ ارادے ہیں, میں نے کسی ارادے سے تمہیں پیدا کیا, میری تمہاری کمٹمنٹ ہے, میں نے تمہیں اختیار و ارادہ کی آزادی دی, وہ پھر ظاہر ہے. اب مذہب کی پوری بات جب جانیں تو اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ خدا اور بندے کا کیا تعلق ہے, اور اس تعلق پر انسان کو کھڑا ہونا لازم ہے. وہ کھڑا ہونے کی بجائے وہ مانتا ہی نہیں اس کو, خدا کو. جب مانتا نہیں ہے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے, مجرم ہو جاتا ہے. تو اب اس کو تنبیہن بھی یہ ضروری ہے کہ بتائے کہ اچھا پھر انجام بہت برا ہے, تاکہ انجام کے خوف سے اپنی اصلاح کریں, تنبیہن بھی ضروری ہے. اور اگر یہ کوئی تنبیہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنی رویے پہ قائم رہتا ہے تو پھر وہ انجام اس کا حق بنتا ہے جو اسے بھگتنا چاہیے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کہا اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں اپنے آپ سے بچاتا ہے, خدا ایک منصف ذات ہے, وہ مجرم کو سزا دے گا. اگر وہ مجرم کو سزا نہ دے تو مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے والا وہ بھی ہوگا, کہ جو حاکم ہے وہ اس ظالم کو نہیں پکڑ رہا کہ جس کو اس نے ظلم کا موقع دے دیا کہ وہ تم ظلم کرو اپنے دائرے میں جس پر کرنا چاہو, تو اس نے کیا, اور خدا نے کہا اچھا میں میرے پاس آنا ہے نا, تم اس سے ڈرو نہ کرنا, لیکن اس نے کیا, جب کیا تو مجرم ہوا. اب وہ کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا میرے پاس آؤ گے تو پھر ظالم کو میں سزا دوں گا, یہ بتا دیا تھا اس نے. اور اس نے پھر بھی ڈٹائی سے کیا, اب یہ مجرم ہے, قابل سزا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ بتایا گیا کہ یہ سزائیں ہوں گی ان بڑے بڑے مجرمین کی, اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ خدا سے ڈر کے رہو, بچ کے رہو, تاکہ تم سزا نہ پاؤ, تاکہ تم خدا سے نعمتیں پاؤ, تاکہ تم اس کی رحمت کے مستحق ہو. اور قرآن مجید خدا کا تعارف ایک مہربان ذات کی طرح کرواتے ہیں, لیکن وہ ایسی مہربان ذات نہیں ہے جو بے روب ہے, وہ باروب ذات ہے. اس کی عظمت جو ہے لامحدود ہے, بہت عظیم پروردگار ہے, یعنی لا یؤمن باللہ العظیم, عظمتوں والے پروردگار کا پر ایمان نہیں لاتا. تو اس کی عظمتیں جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے سرکش کو اگنور اگر کریں تو عظمت کے خلاف ہے کہ وہ اگنور کریں.
صحیح. اچھا, یہ پہلو تو آپ نے بہت اچھی طرح واضح کر دیا کہ جہنم میں جو سزا ہے وہ ایک بڑے بھیانک جرم کی سزا ہے اور عدل کا تقاضا ہے. یہ جہنم کے حوالے سے ہو گیا, آخرت کے حوالے سے ہو گیا. دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈر کر رہو, تقوی اختیار کرو. تو وہ جو سزا ہے وہ تو جرم کی سزا ہو گئی, لیکن دنیا میں ڈر کر رہو وہاں پر پھر ایک تقاضا آ گیا ڈرنے کا. تو اس کو بھی تھوڑا سا واضح کریے.
یہ بالکل اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ ایک پہلو ایسا تھا کہ جس جو بیان میں نہیں آ رہا تھا. اور معاملہ یوں ہے کہ یہ دنیا اللہ نے ایک خاص طریقے سے بنائی, اسے آزمائش کہا گیا نا, کہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ آزمائش کا پہلو اس طرح سے ہے کہ اس میں یعنی کہ ایک ایسی انسان کی خواہشات کہہ لیں, ترغیبات دنیا میں جو موجود ہیں وہ اسے غافل کرتی ہیں, اسے اس میں مبتلا کرتی ہیں کہ وہ اپنی جسمانی ضرورتیں, اپنی حیوانی ضرورتیں ان کے پیچھے بھاگے. اس لیے کہ انسان ایک پورا حیوان بھی ہے, وہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے, وہ ایک عقلی وجود بھی ہے, وہ ایک روحانی وجود بھی ہے, لیکن وہ حیوانی وجود بھی رکھتا ہے. یہ سارے پہلو اس کی شخصیت کے ہیں. تو انسان اگر اس دنیا میں جو چیزیں دیکھتا ہے وہ ساری وہ حیوانی ضروریات جو ہیں یہ اس کو نظر آتی ہیں, ان کی لذتیں بھی نظر آتی ہیں, اور جو اخلاقی تقاضے ہیں اگر وہ پورے کیے جائیں گے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. دنیا میں اس کا فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا, اگر ہوگا بھی تو بعض جگہوں پر ہوتا ہے. تو لیکن اگر اس فائدے کے پیش نظر اخلاق کو مانا جائے تو پھر وہ فائدہ ہے تو اخلاق ہیں, فائدہ نہیں تو وہی اخلاق نہیں ہیں. یعنی میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش اخلاق رہوں تو میں رہوں گا, اگر میں نے یہ یوں طے کیا. جو مذہب ہے وہ تو کہتا ہے کہ تمہاری مجبوری خدا ہے, کہ تمہارا مالک جو اچھا ہے, تم اچھے ہوگے تو اس کے پسندیدہ ہوگے, اس کے پسندیدہ ہوگے اس سے نعمتیں پاؤ گے. یہ تو مذہب نے یہ بتا دیا کہ معاملہ یہ ہے, لائن اس طرح چل رہی ہے. خدا سے انسان جب کٹ جاتا ہے تو اپنے وہی اخلاقی وجود جو اس کو دیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی مفادات ضروریات کے تحت تو اس اخلاقی اصول بنائے گا, لیکن وہ اخلاقی اصول اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جس وقت وہ مفاد کٹ جاتا ہے. تو پھر اخلاقی اصول تو نہ ہوئے. اخلاقی اصول تو اخلاقی اصول ہوتے ہیں, وہ تو کسی مستقل بنیادوں پر قائم ہو پھر تو ٹھیک ہے. وہ مستقل بنیادیں خدا کی مستقل صفات ہیں, خدا کی مستقل ذات ہے, تو اس سے جڑیں گے تو پھر وہ قائم رہیں گے, ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے. اب جب یہ دو چیزیں ہیں, دو روے ہیں, ترغیبات کہتی ہیں کہ تم حلال اور حرام میں فرق کرتے بغیر پسند کی چیز, مرغوب چیز کی طرف بھاگو, یہ ترغیبات کہتی ہیں. نفس کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور انسان کو اخلاقی وجود کہتے ہیں یہ تو زیادتی ہے, یہ تو اس کا حق میں ماروں گا, یہ تو زیادتی ہو جائے گی, یہ تو غلط ہو جائے گا. اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ باطل ہے اور یہ حق ہے. یہ جب اسے بتاتا ہے تو پھر اب ایک کشمکش میں ہے, خدا اس کی مدد کرتا ہے. خدا اسے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈر کے رہو, میرے پاس آنا ہے تو نے, تجھے میں نظر نہیں آ رہا, میرے پاس آنا تو دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ میرا باپ فوت ہوا, وہ سیدھا خدا کے پاس گیا, وہ خدا بیٹھا ہوا تھا اور باپ میرا چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا, یا میرا دادا پہنچ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, قبر میں دفن ہوئے, ہڈیاں ان کی گل گئی ہیں. تو جب یہ معاملہ ہے جو حسی طور پر جس تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل سے اور اپنی فطر کے اندر پائی جانے والی جو علم ہے یا شعور ہے, وہی جو عہد الست میں انسان کو حاصل ہوا اور امانت اٹھانے کی بنا پہ اسے حاصل ہوا, یہ جو ہیں اس کو یاد کرو اور اب مجھے نہ بھولو، میں تمہیں نعمتیں دینے والا تمہارا رب ہوں، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تو مجھ سے ڈرو اور میرے پاس آنے کی تیاری کرو تاکہ تم خوش قسمت انسانوں میں سے ہو، نہ کہ بدقسمت انسانوں میں سے۔
رفیع صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ انسان کو جو جزا ملے گی، جو سزا ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ ہے، اور انسان کا جرم ہی ایسا ہے کہ جس میں عدل کا تقاضا اس کو یہ سزا ملنی بنتی ہے۔ تو ہم اس موضوع کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، اور اگلی کسی نشست کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔
علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے، آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں، آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔